السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ فرقان 19 پارہ آیت نمبر 30. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. الرسول اس وقت کہیں گے کہ اے اللہ، اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانِ تضحیق بنا لیا تھا، یا اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، پیچھے سے جیسا ہم پڑھتے آ رہے تھے، پہلے دوست کا ذکر کیا گیا تھا، وہ دوست جس نے گمراہ کر دیا اور بھٹکا دیا سیدھی راہ سے. تو اسی دوستی کا نتیجہ کیا ہوا؟ پھر انسان اس دوستی کی وجہ سے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیتا ہے. اور یہ آیت دراصل اپنی جگہ اتنی اہم آیت ہے، ہم میں سے ہر ایک کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہیں ہم سے تو مخاطب نہیں ہے یہ آیت، یا ہم پر تو یہ ثابت نہیں ہو رہی ہے، اللہ نہ کرے ہمارا حال تو نہیں بتایا گیا ہے اس میں. اور پھر آپ سوچیں کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے اس وقت شکایت کریں گے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو انتہا سے زیادہ نرم مزاج، بہت شفیق، بہت ہی محبت کرنے والے تھے اپنی امت سے. لیکن اس وقت کن لوگوں کی شکایت کریں گے اور کن کے خلاف گواہی دیں گے؟ وہ جنہوں نے اس قرآن کو یا تو نشان تضحیق بنایا یا اسے چھوڑا ہوا کر دیا متروک. یہاں پر جو لفظ آیا ہے مہجورا، حجرہ سے نکلا ہے، ہ جیم را، حجر. اور مجھے لگتا ہے کہ اردو والے سبھی لوگ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ ہجرت کے ہم کیا معنی لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ہجرت کی تھی، تو کیا کیا تھا انہوں نے؟ ہجرت کے کیا معنی ہے؟ ان لوگوں نے یہی کیا تھا نا کہ اپنے گھر بار چھوڑ کر ایک شہر سے دوسرے شہر میں وہ لوگ منتقل ہو گئے تھے. یعنی انہوں نے اپنا گھر بار، اپنی جگہ، اپنا بزنس سب کچھ چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اور پھر وہ واپس کہیں اور، یعنی کہیں اور آ گئے رہنے کے لیے. تو یہ چھوڑ دینا، تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اس دن رسول یہ بات کہیں گے، شکایت کریں گے اللہ تعالی سے کہ اے اللہ تعالی، میری قوم نے، ان قومی تخذو، کہ میری قوم نے حاضر قرآن، اس قرآن کو مہجورا، چھوڑا ہوا بنا لیا، ترک کیا ہوا بنا لیا، پسے پشت ڈال دیا، پیچھے کر دیا، اسے کوئی اہمیت نہیں دی، اسے لاسٹ درجے پر رکھا. ہر چیز کی اہمیت تھی لیکن قرآن کی اہمیت نہیں تھی. اور قومی سے مراد یہاں پر امت بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی قوم بھی ہو سکتی ہے، یعنی قریش یا اہل مکہ. دوسری اہم بات ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ذالکا نہیں ہے. قرآن میں دوسرے مقامات پر ذالک الکتاب آتا ہے، تو یہاں ذالکا نہیں ہے بلکہ حاضر قرآن. یعنی حاضر کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی قریب، یعنی جو چیز بہت قریب تھی، دسترس میں تھی، ہاتھ میں تھی، اس کو کر سکتے تھے لیکن کر سکنے کے باوجود، دسترس میں ہونے کے باوجود بھی نہیں کیا. تو اس کے لیے یہاں پر آیا کہ قرآن اتنا قریب تھا، حاضر قرآن، یہ قرآن جو میری دسترس میں تھی، یہ کتاب میرے ہاتھ میں تھی، میرے گھر میں تھی، مجھے پورا اس پر ایک طرح سے عبور حاصل تھا کہ میں اس کو پڑھ سکتی تھی، سمجھ سکتی تھی، اس پر عمل کر سکتی تھی. تو اس نے یہاں پر کہا جا رہا کہ حاضر قرآن یہ اتنی قریب تھی، پھر بھی اسے پرے کر دیا. یہ قرآن، یہ کتاب اتنی آسان تھی سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، پھر بھی اسے دور کر دیا. اور بات کس کتاب کی جا رہی ہے؟ اس قرآن کی. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی سے. کون سے وقت کہیں گے؟ قیامت کے دن. سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ یہ ایسا موقع ہوگا، یعنی ہر چیز اپنی طرح سے بہت زیادہ اپنی جگہ اہم ہے، کہ گواہی کون دے رہا ہے، کس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے اور کس کے سامنے دی جا رہی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ خالق مالک ہمارا آقا ہمارا رب اللہ سبحانہ وتعالی، وہ تو آج دنیا میں بھی قادر ہے اس بات پر کہ وہ ہم کو پکڑ لے، لیکن اس نے ہمیں چھوٹ دے رکھی ہے، لیکن اس وقت قیامت کے دن تو وہ انصاف کر کے رہے گا اللہ سبحانہ وتعالی۔ تو سوچیں ذرا کہ اللہ کے رسول جس کے خلاف گواہی دیں، اور یہ کون رسول ہیں؟ جن کے لیے جن کو آسمانوں پر بلایا گیا، جن کی اللہ سبحانہ وتعالی نے قسم کھائی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے جان کی قسم، یہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو آسمانوں پر بلایا گیا، معراج کا واقعہ پیش آیا، جن سے اللہ تعالی نے بات کی کلام کیا، اور کوئی بیچ میں دوسرا فرشتہ وغیرہ کوئی نہیں تھا، یعنی جبریل امین بھی نہیں تھے۔ تو وہ رسول آخری نبی وہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تعالی، یہ میری قوم انہوں نے اسے مہجورا چھوڑ دیا، ترک شیئن یا ترکتہ، یعنی بالکل ہی چھوڑ دیا، لیفٹ بیہائنڈ، ہجرا، ہم یہ سب سمجھتے ہیں ہجرت کسے کہتے ہیں، اور پھر چھوڑا ہی نہیں، ایسے چھوڑ دیا کہ بہت دور چھوڑ کر چلے گئے، پیچھے ڈالا تو ڈالا کتاب کو، لیکن اس کو چھوڑ کر اتنی دور آگے نکل گئے کہ واپس آ کر اسے لینا بھی ممکن نہیں ہے، بہت دور نکل گئے، ہجرت کر گئے اس سے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دو، پہلی بات تو یعنی یہ قومی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو قسم کے لوگ کو مخاطب کیا جا رہا ہے، ایک اس میں مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، ایک اس میں غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں۔ اور قرآن میں جو لفظ آیا ہے ہجرت کا، یہ دو تین جگہ الگ الگ معنوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن ہم اس کو اگر ڈکشنری کے حساب سے دیکھیں گے، مفردات القرآن کے حساب سے، ہجرہ، الحجر والہجران، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ایک انسان کے دوسرے سے جدا ہونے کے ہیں، یعنی جب ایک انسان دوسرے سے جدا ہو جائے اس کو ہجر کہا جاتا ہے۔ پھر یہ جدائی بدنی ہو یا زبان سے ہو، جیسے مثال کے طور پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی گھر میں دو لوگ رہ رہے ہوں لیکن دونوں کی بات چیت نہیں ہوتی، تو یہ کیا ہو گیا؟ زبان سے جدائی ہو گئی دونوں کی۔ لیکن یہاں پر بدنی جدائی ہو یا زبان سے، نہیں کوئی انسان کسی کو چھوڑ کر چلا جائے، جیسے قرآن میں آتا ہے، آپ نے خود پڑھا ہوگا، وہجروہن فی المداجع، پھر ان کے ساتھ سونا ترک کر دو، ان کے بستر الگ کر دو، ٹھیک ہے، عورتوں کے بارے میں تھے، جن عورتوں سے تمہیں خدشہ ہو یا کچھ اندیشہ ہو تو ان کے بستر الگ کر دو۔ اس میں تو دراصل بدن سے، بدن کے حساب سے دور رہنا مراد ہے، یعنی کنایتن یہ لفظ استعمال ہوا ہے، ایک طرح کے اشارے کے معنی میں ہے، یعنی ایک اشارہ دیا گیا ہے کہ شوہر اور بیوی کا تعلق ترک ہو جائے گا۔ اسی طرح سے یہ جو یہاں پر آئے کہ ان قومی تخذ ھذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، تو اس میں دراصل دل سے بھی دور ہونا مراد ہے، چھوڑنا مراد ہے، زبان سے بھی، دونوں کے ذریعے جدا ہونا اس سے مراد ہے، یعنی نہ تو انہوں نے اس کی تلاوت کی اور نہ ہی اس کی تعلیمات کی طرف دھیان دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن میں لفظ استعمال ہوئے، اور مہاجرہ کے جو معنی ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے سے کٹ جانے اور چھوڑ دینے کے، ٹھیک ہے، تو یا تو بالکل اس کو کٹ آف کر دیا تھا اپنی زندگی سے، قرآن کو، ہر اپنا فیصلہ، زندگی کے ہر کام، ہر اہم فیصلے قرآن سے ہٹ کر کیے جاتے تھے، قرآن کو چھوڑ کر کیے جاتے تھے، یا قرآن تو 1400 سال پرانی کتاب ہے، بھلا یہ آج ہمارے ہمیں کیا فائدہ دے گی، نعوذ باللہ۔ تو قرآن سے بالکل نہیں، اس کے فیصلوں کو درخور اعتنا نہ سمجھا، کوئی اہمیت ہی نہیں دی، بالکل پیچھے ڈال دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ تلاوت تو کرتے رہے، یعنی قرآن سے، زبان سے تو اس کا تعلق قائم رہا قرآن سے، لیکن فیصلے پر عمل نہ کیا اس کے، یہ بات ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان تلاوت بھی نہ کرے اور اس کے فیصلوں پر عمل بھی نہ کرے، اور میجورٹی آج ہمارے پر خود مسلمانوں کی ایسی ہے کہ تلاوت بھی نہیں کرتی ہے اور قرآن کے فیصلوں پر دھیان بھی نہیں دیتی ہے۔ تو آپ خود سوچیں، ڈر نہیں لگتا ہے ہمیں؟ یعنی یہ آیت پڑھ کر تو عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ اس کیٹیگری میں اگر ہمارا شمار ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں کہ اے اللہ تعالیٰ، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، ترک کر دیا تھا، یا تو اس کی ہدایت پر عمل نہیں کرتے تھے یا پھر اس کی تلاوت بھی نہیں کرتے تھے۔ اور دوسری بات ہم دیکھیں کہ بعض اوقات ہمارا زبان سے تو اس سے تعلق بہت گہرا ہوتا ہے، بہت ہم تلاوت کرتے رہتے ہیں، لیکن قرآن جو کردار چاہتا ہے، اگر وہ کردار ہمارا نہیں بن پا رہا اس قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بھی، تب بھی اس کے کیا معنی ہوں گے کہ اس کو چھوڑ دیا، اس کو دور ڈال دیا، اس کو پرے کر دیا۔ تو پڑھنے کا طریقہ ٹھیک ہے، پڑھ تو رہے ہیں بہت اچھے سے، لیکن پڑھنے کے بعد تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی اسکالر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اپنی بچی کو قرآن پڑھا رہے تھے، تو یہی والی آیت آئی تو وہ رونے لگے. تو بچے نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ہم نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا ہے، کہیں ہم اس میں شامل نہ ہو جائیں. تو بچے کہنے لگے کہ ہم تو دن رات کتاب پڑھتے ہیں، ہم تو دن رات تلاوت کرتے ہیں، ہم تھوڑی اس میں شامل ہیں. تو کہنے لگے مجھے اور زیادہ رونا آ گیا کہ اگر ہم تلاوت کر بھی رہے ہیں روزانہ، لیکن ہمارے کردار میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، ہمارا کردار نہیں چینج ہو رہا، ہمارا کردار قرآن کے مطابق ڈھل نہیں رہا، تو ایسی تلاوت سے کیا فائدہ؟ تو اصل تو قرآن جو ہے چینج کر دیتا ہے، قرآن انسان کو بدل کر رکھ دیتا ہے. صحابہ کرام کو آپ دیکھیں کیا تھے اور کیا ہو گئے، اسلام سے پہلے کی زندگی دیکھیے اور اسلام کے بعد کی زندگی دیکھیے. قرآن نے ان کو کتنا ان کا ایم ہائی کر دیا تھا، ان کا کردار بلند کر دیا، ہر چیز میں تبدیلی آ گئی تھی ماشاء اللہ. پورے معاشرے میں، پوری سوسائٹی جو برسا برس سے سوسائٹی بالکل فساد میں مبتلا تھی، آپس کی خانہ جنگیوں میں مبتلا تھی، بات بات پر غرور، تکبر، جھگڑا، فساد، تلواریں نکال لینا، جن کی عادت تھی، کیسی عادتیں ان کی چینج ہو گئی؟ اس قرآن نے ان کو بدل کر رکھ دیا، اس قرآن نے ان کی زندگیاں بدل دی، ان کا مقصد بدل گیا، ہر چیز بدل گئی. سبحان اللہ، کتنا بہترین معاشرہ وجود میں آیا. تو اس قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہیں، روزانہ پڑھیں، ایک ایک پارہ بھی روز پڑھ لیں یا جمعہ کے جمعہ پڑھیں، لیکن کردار نہیں بدل رہا ہے، وہی زبان سے جھوٹ بولنا شروع ہے، دوسروں کو دھوکہ دینا شروع ہے، غیبتیں شروع ہیں، کسی کی خیر خواہی دل میں نہیں آ رہی ہے. قرآن سود سے منع کرتا ہے، سود کا کاروبار، سود کا لین دین بھی شروع ہے. پھر وہ مادہ پرستی جو قرآن جس سے دور کرتا ہے، وہ بھی زندگی میں ہمارے جاری و ساری ہے کہ بس یعنی جینے کا مقصد دنیا کے لیے، یہ دنیا کے آرام و آسائشات کے لیے. تو قرآن نے تو پھر بدلا ہی نہیں سمجھا، کہ آپ نے قرآن کا وہ اثر ہی نہیں لیا. یہ قرآن تو بدل کر رکھ دینے والی کتاب ہے. تو اگر زندگی میں نیک عمل میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، نیکیوں میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، قرآن پڑھنے کے بعد تبدیلی نہیں آ رہی ہے، تو مطلب قرآن کو چھوڑ دیا. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ قرآن پڑھ کر اگر تبدیلی نہیں آ رہی ہے، عمل نہیں بدل رہے ہیں، نیکیوں میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، گناہ نہیں چھوٹ رہے ہیں، پرانی جو رسم و رواج والی زندگی ہے وہ نہیں چھوٹ رہی ہے، تو سمجھے کہ کیا ہوا؟ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے. تو قرآن چھوڑنے والے کون ہیں اور اس کو لینے والے کون ہیں؟ تو جیسے کہ اس کا اپنا حق ہے قرآن کا، جو قرآن کو لیتا ہے اس کا کردار بالکل مختلف ہو جاتا ہے، اس کا عمل بالکل مختلف ہو جاتا ہے. وَإِذَا مَرُّوا مَرُّوا بِاللَّغْوِ كِرَامًا. آگے پڑھیں گے ہم عباد الرحمان کی صفات، کہ لغویات سے بالکل وہ بے پرواہ ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں لغویات کا کوئی ذکر، کوئی گزر نہیں ہوتا، اس کی زندگی با مقصد ہو جاتی ہے، زندگی کے ہر شعبے میں تبدیلی آ جاتی ہے، اچھائی، حسن اخلاق، عاجزی، تکبر سے دوری، لغویات سے دوری. ہم دیکھتے کہ کیا ہمارے کردار میں یہ تبدیلی آئی ہے؟ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں، لیکن کیا قرآن، ہم حامل قرآن بھی ہیں یا عامل قرآن بھی ہیں؟ حامل قرآن تو ہے لیکن عامل قرآن نہیں ہے. بعض لوگ عامل قرآن ہوتے ہیں اور بعض لوگ حامل قرآن. ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم کون ہیں. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اپنے رب سے کہ اے اللہ تعالیٰ، میری قوم نے اس کو چھوڑا ہوا بنا دیا تھا. پھر دوسرے جو معنی آتے ہیں اس کے، اگر ہم اس کو حجر کے حساب سے پڑھیں، ہاں پر اگر ہم پیش لگا دیں، پہلے تو ہم ہاں پر زبر کے حساب سے پڑھیں نا حجرو، اب اگر ہم حجر پڑھیں اس کو، تو حجر کے کیا معنی آتے ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. حجر کے معنی ہے ہزیان، جس کے برا ہونے کی وجہ سے لوگ اس کو چھوڑ دیں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے لا تقولوا حجرن، فحش کلامی نہ کرو. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے پھر معنی یہ بن جائیں گے کہ کوئی اگر فحش کلامی کرتا ہے یا بے ہوشی کی وجہ سے یا اب نارملٹی کی وجہ سے کوئی بڑبڑانے لگتا ہے، تو اس کے معنی میں آ جائے گا. جیسے کہ قرآن ہی میں آتا ہے مستقبرین بہی ساملن تہجرون، تو وہاں پر بھی یہی روٹ ہے اور یہاں حجر سے آیا ہے وہ، کہ تم اکڑ اکڑ کر شغل بناتے ہو اور بےہدا بکواس کرتے ہو اور الٹے پاؤں بھاگتے ہو. ٹھیک ہے، یعنی تہجرون، تو تم نے اس کو ایک مذاق بنا لیا، تم نے اس کو بکواس سمجھ لیا قرآن کو نعوذ باللہ. تو تہجرون کے حساب سے اس کو، یعنی باب افعال سے اگر ہم لیں، تو بکواس کے معنوں میں آتا ہے، یا اس میں بھی مبالغہ کرنے والے کو، یعنی جو بیکار کی باتیں کرتا ہے، بکواس کرتا ہے، وہ سارے معنی اس میں آ جاتے ہیں. فحش کلامی یا بکواس، یا اس کو سن کر اس کا مذاق بنا لینا، फिर उसके एक मानी क्या होंगे, एक तो वो है कि छोड़ दिया इसको, ठीक है, और दूसरा मानी कि फिर क्या हुआ इसका, हुजूर से मुश्तक हो जाए तो, एक ही कि उन्होंने इसे हिजियान और बकवास समझा, और दूसरे कि उन्होंने इसे अपने मजाक अपनी बकवास का हदफ बना लिया, यानी इस पर वो कुरान पर तरह तरह की बातें छाटते थे, कुरान की आयतों को पढ़कर उसका मजाक बना लेते थे, उसके ऊपर बातें करते, फिक्रे कसते और कुरान को 1400 साल पुरानी किताब करार देते। ये कौन सी किताब आ गई, जो कुरान के बताए हुए तरीके हैं ये आज के जमाने में थोड़ी लागू हो सकते हैं, ये तो बहुत पुरानी किताब है, 1400 साल पुरानी किताब है, या कुरान की आयतों को पढ़कर उसका मजाक बना लेना, ये कुरान में ये क्या लिखा हुआ है, तो ये उस्मानों में हुआ। तो अब मुझे आप बताइए, जो हमने इतनी डिटेल पढ़ी, कि यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत करेंगे अपने रब से, ऐ मेरे रब, इन्ना कौमी तखदु हाज़ल कुरआन महजूरा, मेरी कौम ने इस कुरआन को छोड़ दिया था, या निशान तजहीक बना लिया था, मजाक का जरिया बना लिया था। तो अब आप बताएं कि हम अपने आप में अगर गौर करें, अपने आप के बारे में, आप और मैं अपने बारे में तज्जिया करें, हम किन में शामिल होते हैं, हमको अपने आप आमल हमको देखना है कि हम कुरान पढ़ने वाले हैं या फिर कुरान पढ़ने के साथ साथ उस पर अमल करने वाले भी हैं, या अल्लाह ना करे कि हमने इसकी आयतों का मजाक तो नहीं बना लिया, इसकी आयतें हमको मजाक तो नहीं लगती, या दूसरों के साथ मिल बैठकर हम भी खुदा ना खास्ता कुरान का मजाक तो नहीं बना लेते, जो चीज की जरूरत नहीं होती उसको बहुत पीछे डाल दिया जाता है। तो कुरान के भी साथ हमने यही किया, यानी हमारे जहन में शैतान ने इसके एहतराम के चक्कर में ऐसे ख्याल डाले, और क्योंकि शैतान देखे कभी भी वो गलत बात को गलत कहकर हमसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाता, बल्कि वो गलत बात को अच्छी कहकर हमको इंट्रोड्यूस करवाता है। तो उसको मालूम था कि किताब के साथ अगर ये लोग लगे रहे तो ये किताब, जब तक इनके हाथ में, एक गैर मुस्लिम स्कॉलर ने कहा था कि जब तक मुसलमानों के पास कुरान है तुम इन्हें डिफीट नहीं कर सकते, और वाकई में ये अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह का कलाम है। तो कुरान के बारे में शैतान ने फिर ये ख्याल दिल में डाले इंसान के कि अच्छा, ये तो बहुत मुकद्दस किताब है, बहुत कीमती है, अल्लाह ताला के पास आई भी है, तुम तो नादान इंसान, बेवकूफ इंसान, नापाक इंसान, तुम क्यों इसे छूते हो, क्यों इसे हाथ लगाते हो, ये बार बार हाथ लगाई जाने वाली किताब थोड़ी है। और इस तरह से इस पर उसने खुद उलमाए कराम के दिलों में भी ये बातें डाली, फिर मुफ्तियों के दिलों में भी ये बातें डाली, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून, कैसे नहीं छू सकते लेकिन पाक लोग। शैतान ने ये बात हमारे दिलों में डाली, और तकरीबन हमारी 1000 साल जो पुरानी तारीख है हिंदुस्तान की, हमारे ममालिक में तो खासतौर से शैतान इस बात पर बहुत उसने हावी किया लोगों को कि ये कुरान को तो हाथ ही न लगाओ, ये कुरान तुम्हारे बस की बात ही नहीं है, ये कुरान तो उलमा की किताब है, इसे तो आलिम ही पढ़ सकते हैं, तुम अगर इसे पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। ये बात जहन में डलवाई कि कुरान को तो बगैर वजू के छुआ ही नहीं जा सकता, बगैर वजू के तुम इसको पढ़ ही नहीं सकते, हालत हैज में तुम इसको नहीं पढ़ सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। लिहाजा उसने कुरान से किसी और चीज से तो दूर करवाया ना करवाया हो, लेकिन कुरान से जरूर दूर करवा दिया, और इतना पीछे छोड़ने लगा दिया कुरान को कि अब पलट कर देखो भी तो लगता है कि ख्वाबो ख्याल की बातें हैं, हम भला कहाँ कुरान पढ़ सकते हैं, हम आसी गुनाहगार लोग, ये तो उलमाए कराम की किताब, अफसोस नहीं है हमारे हाल पर, हमने कुरान को छोड़ दिया, हमने तर्क कर दिया कुरान को, हमने इसको इतने ऊपर उठाकर रख दिया जुजदानों में लपेट कर कि हमारे हाथों की दस्तरस से बाहर है ये कुरान किताब। हर किताब हमारे बुक शेल्फ में सामने रहेगी, चाहे वो इंसाइक्लोपीडिया आप ले लें, या इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका आप ले लें, या कोई भी किस्म की किताबें ले लें, हर किताब हमारी दस्तरस में है, लेकिन अगर नहीं है तो ये अल्लाह की किताब नहीं। फिर इसे बाज़ लोग तो इसको पढ़ना भी नहीं चाहते, बाज़ लोग कहते कि इसे पढ़ो इसे, लेकिन इसको समझो नहीं, ये तुम्हारे काम की नहीं है। तो फिर नाउज़ बिल्लाह कि हम अल्लाह ताला पर झूठ बांध रहे हैं क्या, जब अल्लाह ताला फरमाते कि वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्री फहल मिन मुद्दकिर, कि तहकीक हमने इस कुरआन को आसान बनाया है, तो क्या है कोई जो इस पर अमल करे, नसीहत जिसके लिए आसान हो नसीहत पर अमल करना। तो हम क्या शो करना चाहते हैं, हमने क्यों इस किताब को पीछे छोड़ दिया, हमने इस किताब के साथ वो सौतेला रवैया क्यों रखा, क्यों अपनाया, और क्यों शैतान के बहकावे में हम लोग आ गए। ये किताब तो हमारी जिंदगी के साथ ही, जिस तरह हमारे लिए सांस लेना जरूरी है, जिस तरह हमारे लिए ऑक्सीजन जरूरी है, जिस तरह हमारे लिए खाना पीना जरूरी है, उसी तरह से ये कुरान हमारे लिए जरूरी है। खाने पीने के बगैर तो गुजारा हो सकता है, क्या होगा, कमजोरी आ जाएगी या मौत आ जाएगी, لیکن بغیر ایمان کے، بغیر اپنے روح کی تربیت کے جو اس کتاب کے ذریعے سے ہوتی ہے، آپ بتائیں کیسے ہم زندہ رہ سکتے ہیں، کیسے ہم سروائیو کر سکتے ہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اور اصل تو ہماری کامیابی آخرت سے جڑی ہوئی ہے نا، تو آخرت کی کامیابی کے لیے تو لازمی ہے اس کتاب کا ساتھ. اس کتاب کے بغیر تو ہمارا گزارا ہی ممکن نہیں ہے. یہ کتاب نے صحابہ کرام کو کیا سے کیا بنایا، کیا سے کیا بنا دیا، اور ہم صاحب قرآن ہوتے ہوئے، صاحب کتاب ہوتے ہوئے، اس کے باوجود بھی ہم اس سے محروم ہیں. ہم قرآن والے ہیں، ہم کو دی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب، لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا. یا تو جمعہ کی جمعہ پڑھ لیتے ہیں، یا پھر سال میں ایک بار رمضان میں پڑھ لیا، یا قرآن خوانیوں میں پڑھ لیا، بس ختم. تو کیا قرآن خوانیوں میں پڑھنے کے لیے کتاب آئی تھی؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے سامنے انتقال ہوا، آپ نے نہیں بخشا. آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے نہیں بخشا. آپ کے چچرے بھائی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے نہیں بخشا. آپ کی اتنی پیاری چچی جن کو آپ ماں کہتے تھے، جن کی قبر میں اتر کر آپ لیٹے تھے ان کی تدفین کے وقت، ان کے لیے نہیں بخشا. فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سمجھدار ہو گئے نعوذ باللہ؟ یا ہم یہ سمجھتے کہ اللہ کے رسول کو نہیں معلوم تھا، ہم کو زیادہ معلوم ہے؟ زندہ لوگوں کی کتاب ہے، اس بات کو دھیان رکھیے. ہم جیسے لوگوں کی جو زندہ ہیں ابھی، ان کی کتاب ہے یہ. یہ عمل پر اکساتی ہے، یہ زندگی کو بدلنا سکھاتی ہے، اور زندگی کو بدل دیتی ہے یہ کتاب. جس نے بھی اس کتاب کو پکڑا اور تھاما، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں بھی سرخروئی عطا کی، آخرت میں بھی ان شاء اللہ تعالیٰ وہ کامیاب اور بامراد ہوگا. صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا جو ٹائٹل ملا، وہ کیوں ملا؟ اسی کتاب کو فالو کرنے سے، اس کتاب کو انہوں نے تھام لیا تھا. یہ کتاب قوموں کی تقدیر بدل کر رکھ دیتی ہے. یہ کتاب جو اسے تھام لیتا ہے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عروج کا ذریعہ بنتی ہے. یہی کتاب تھی کہ دنیا کی دولت صحابہ کرام کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی تھی، یہی کتاب کی بدولت. اس کتاب نے ان کو موت سے بے پرواہ بے خوف کر دیا تھا، کیونکہ اس کتاب میں جنت کا بھی ذکر ہے، دوزخ کا بھی ذکر ہے. اللہ کی رضا مندی ہمیں سکھاتی ہے کتاب کہ کیسے عمل کرنا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنا ہے. اس قرآن میں، اس کتاب میں پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے بھی واقعات ہیں، جو حال میں ہیں ان کے بھی واقعات ہیں، جو آنے والے ہیں ان کے بھی واقعات ہمیں بتاتی ہے. کیسے؟ کیونکہ اس میں سب کا انجام بتا دیا گیا کہ جو یہ اور یہ کام کرے گا، ان کا یہ انجام ہوگا. یہ کتاب ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے. سب سے پہلے ضرورت ہے اگر تو اس کتاب کی طرف رجوع کرنے کی، اس کتاب سے ناطا جوڑنے کی، اس کتاب سے تعلق کو مضبوط کرنے کی. تلاوت میں بھی ہمارا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ تلاوت بھی اپنی جگہ بہت اہم ہے. تلاوت بھی کریں، لیکن دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں. کہنے کو میں ہر ہر جلسے میں پڑھ پڑھ کر سنایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں. قرآن کی فریاد، قرآن فریاد کر رہا ہے. ماہر القادری اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے. انہوں نے بہت ہی اچھی نظم لکھ کر گئے، قرآن کی فریاد. پھر علماء کرام اس کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ بعض وقت ہمیں لگتا ہے کہ ہاں، ہم نے تو قرآن کو چھوڑا ہی نہیں، اس کی ترجمہ تفسیر سبھی تو ہم کر رہے ہیں. لیکن ترجمہ اور تفسیر کے بعد بھی اگر عمل میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے، یا تلاوت کو چھوڑ دیا ہے، تو وہ بھی صحیح نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اس کو ہم نے چھوڑا ہوا بنا دیا، یا اس کو بے اہمیت سمجھا، اس کی جو اہمیت ہے اس کو اس طرح سے اہمیت نہ دی، یا قرآن کی آیات کا استہزاء کیا، ہنسی مذاق بنا لیا، یا قرآن کو نشانۂ تضحیق بنا لیا جیسے کہ کفار مکہ کا معمول تھا، یا پھر اس کو نعوذ باللہ بالکل اہمیت دی، کوئی اس کی اہمیت کو سامنے رکھا ہی نہیں. اور پھر ایک اور بات یہ کہ اس کو متروک العمل سمجھ لینا، پسے پشت ڈال دینا کہ آج کے دور میں تو قرآن پر عمل ہو ہی نہیں سکتا. اور آپ دیکھیں کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ علماء ہی کیا، عام لوگ اور علماء دونوں بھی دیکھا جائے تو ایک طرح سے اس میں شامل ہیں، کہ علماء کا حال یہ ہے کہ دینی مدارس جو ہیں، یعنی یہ میں اپنی بات نہیں بتا رہی ہوں، یہ کسی مفسر ہی کی بات بتا رہی ہوں، کہ دینی مدارس میں، اکثر دینی مدارس کا حال یہ ہے کہ پانچ پانچ سال، چھ چھ سال اور سات سات سال، اور بلکہ نو نو سال کے کورس پڑھائے جاتے ہیں کچھ مدرسوں میں، اور وہاں کا جو نصاب ہے، ان نصابوں میں چھ سال تک یا آٹھ سال تک، اگر نو سال کا کورس ہے تو آٹھ سال تک، اور اگر سات سال کا کورس ہے تو پانچ چھ سال تک قرآن پڑھایا نہیں جاتا بلکہ عربی کے صرف اور نحو پڑھائی جاتی ہے یا کچھ حصہ حدیث کا پڑھا دیا جاتا ہے، رٹا دیا جاتا ہے، اور قرآن کو آخری سال میں رکھتے ہیں اور وہ بھی چند اس کی صورتیں بس۔ آخری سال میں قرآن کی تعلیم و تدریس کے لیے وقف کرتے ہیں اور شروع کے 3-4 سال صرف اور صرف صرف اور نحو میں لگا دیتے ہیں، یا منطق یا اخلاقیات میں، یا علم الکلام میں، یا فقہ وغیرہ میں۔ اور فقہ بھی کون سی؟ وہی جو لمیٹڈ فقہ ہے، قید کی ہوئی فقہ۔ وہ فقہ ویسی نہیں پڑھائی جاتی کہ جس کی وجہ سے ذہنوں میں وسعت پیدا ہو، بلکہ وہی پرانے لوگوں کی پرانی باتیں ہی جو ہے فقہ میں، جس میں ایک ایک مسئلے پر جو ہے ہزار ہزار پیج لکھے ہوئے ہیں، اور اس کا نتیجہ پھر وہ زیرو ہی نکلتا ہے کہ ایک مسئلے پر ہزار پیج لکھے اور بعد میں جا کر بھی کوئی مسئلے کا حل سمجھ بھی نہیں آیا۔ تو اتنی بحثوں کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سیدھا سیدھا معاملہ آپ حدیث کو سامنے رکھیں، حدیث آپ کے سامنے موجود ہے تو آپ کو اتنی بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آخر کار انسانوں ہی کی لکھی ہوئی باتیں ہیں نا، وہ ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، صحابہ کرام کا عمل موجود ہے، بس ہمارے لیے کافی ہے یہ۔ تو 3-3-4-4 سال منطق، اخلاقیات، علم الکلام، صرف اور نحو، گرامر میں خرچ کر دیے جاتے ہیں، آخری سال میں حدیث اور قرآن پر توجہ دی جاتی ہے۔ اور کیوں کی جاتی ہے؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ قرآن چونکہ بہت مشکل کتاب ہے، لہذا شروع میں تو بالکل بھی قرآن سے لوگوں کو جوڑنا ہی نہیں چاہیے۔ اور اگر کچھ لوگ تو پڑھ لیتے ہیں یہ کچھ مدرسوں میں، تو وہ اتنی بھی قرآن کی تعلیم نہیں دی جاتی، یعنی اتنا بھی تفسیر کا کوئی حصہ پڑھایا نہیں جاتا آخر سال میں بھی نہیں، کیونکہ علماء نے یہ بات ذہن نشین کرا رکھی کہ قرآن ایک انتہائی مشکل کتاب ہے، اسی لیے تدریس کے آخری سال میں رکھی جائے۔ حالانکہ قرآن خود کیا کہتا ہے کہ قرآن تو دراصل ایک معمولی پڑھا لکھا آدمی ہے، دیہاتی ہے یا کوئی انٹلیکچوئل قسم کا پرسن ہے، کوئی بھی ہو، ہر ایک کے لیے کتاب اپنے حساب سے اس کے لیے دروا کرتی ہے، اس کے دل کے دروازے کھولتی ہے، اس کے دل پر دستک دیتی ہے، چاہے وہ بلال حبشی ہو یا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، چاہے وہ ابو ہریرہ ہو یا خالد بن ولید ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کتاب تو جن جن لوگوں نے پڑھی، کوئی دیہات سے آنے والے لوگ تھے انہوں نے بھی پڑھی، بڑے بڑے شہر سے آنے والے لوگ تھے انہوں نے بھی لی، اور یہ کتاب نے ہر ایک کی صحیح رہنمائی کی، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ دراصل یہ لوگوں کا دعویٰ بالکل غلط ہے کہ قرآن ایک مشکل کتاب ہے، لہٰذا عام لوگوں تک اس کو پہنچنے نہ دیا جائے۔ آپ مجھے بتائیے، اتنے دن سے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ اب تقریباً ہم 20ویں پارے تک آنے والے ہیں، یہ پہنچ گئے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ اہل کتاب کا جرم کیا تھا؟ انہوں نے اپنی عوام کو اس کتاب سے کیسے رکھا تھا، یعنی تورات سے واقف کرا رکھا تھا یا کیا کیا تھا؟ لا علم رکھا تھا نا۔ ان کے اسی جرم کا تو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو کتاب کی طرف آنے ہی نہیں دیتے تھے، ان کا کاروبار کیسے چلتا پھر؟ تو جبکہ قرآن یہ کتاب ایسی کتاب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے اس کو آسان بنایا ہے، تو معمولی پڑھا لکھا شخص اس کو آرام سے سمجھ سکتا ہے، جو اگر جس کو صرف اور صرف اردو پڑھنا بھی آتا ہے نا اور ترجمے سے وہ سمجھنا چاہے تو اس کو سمجھ سکتا ہے، بھلے اس کو کوئی گرامر نہ آتی ہو، صرف اور نحو نہ آتی ہو، کچھ بھی نہ آتی ہو، لیکن اگر اس کو اردو پڑھنا آتی ہے تو وہ مطلب سمجھ لے گا۔ اور قرآن سے اگر ہم سمجھیں گے کوئی بھی بات تو وہ دنیا کی ہر کتاب سے ہزار درجے بہتر اور افضل ہوگی، کیونکہ اصل میں کیا ہوتا ہے، بعض اوقات اپنے الگ الگ مدرسوں میں جو بات پڑھائی جاتی ہے، پلیز کوئی بات کو مائنڈ مت کریے گا، میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن کچھ اس کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر ہم ہر مدرسوں میں اس طرح سے صرف اپنے فقہ کو فالو کروائیں، اپنے مذہب کی فقہ پڑھائیں کوئی ایک امام کی، تو آپ نے امت کے بہت سارے نوجوانوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو، یا جو بھی لوگ آپ کے مدرسے میں پڑھنے آ رہے ہیں، آپ نے ان کو دراصل علماء سے فائدہ ہی نہیں اٹھانے دیا، کیونکہ ایک ہی امام تو نہیں تھے نا ہمارے، ہمارے تو بہت سارے امام تھے۔ اور پھر مین چیز ہے حدیث، قرآن اور حدیث، تو قرآن اور حدیث سے آپ نے ان کو محروم کر دیا، تو آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ یعنی آپ نے ان کی سوچ کو جامد کر دیا، ان کی سوچ کو جکڑ دیا، قید کر دیا کہ بس تم یہیں تک جاؤ، اس سے آگے قدم مت ڈالو۔ تو مسلمان کے لیے تو راہیں کھلی ہوئی ہیں، یہ کتاب تو قرآن، یہ قرآن جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے رہنمائی کرنے والا ہے، اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا رہے گا، ہم اسے جامد نہیں کر سکتے، اسے بند نہیں کر سکتے کہ بس پہلے جو ہمارے علماء نے فتوے دے دیے بس وہی کافی ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی سب اپنی محنت اپنی جگہ، وہ ہمارے لیے قابل قبول ہیں، لیکن اب اگر ہم اس کو راستے کو بند کر دیں گے کہ ٹھیک ہے انہوں نے جو کر لیا اب کوئی کر ہی نہیں سکتا، یہ چیز غلط ہے۔ تو اس قرآن پر یہ ظلم ہے، دراصل عوام کا بھی ظلم ہے، علماء کا بھی ظلم ہے، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس کو صرف اور صرف جادو کے علاج کے لیے سمجھ لیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایک عملیات والی کتاب ہے، اس کے وظیفے کر لو، ہر تکلیفوں کا حل اس میں موجود ہے۔ اور انہوں نے آخرت کی تکلیف کو دور کرنے کا اس میں حل نہیں ڈھونڈا، بلکہ انہوں نے دنیا کی تکلیفوں کو دور کرنے کا حل اس میں ڈھونڈ لیا۔ اور اس مقصد کے لیے ان لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا، اسی قرآن میں سے تسبیحات نکالیں کہ اس فلاں سورے سے یہ فلاں تکلیف دور ہوتی ہے، فلاں سورت کی زکات نکالنے سے یہ مقصد حاصل ہوتا ہے، یا پھر فلاں سورت کو ریشمی غلافوں میں لکھ کر لگانے سے، یا پھر دیوار میں لگانے سے، لکھ کر لگانے سے، یا کسی اوپر رکھ دینے سے، دیوار کے اوپر رکھنے سے، یا پھر مرنے والوں پر یاسین پڑھنے سے ہمارے کام نکل جائیں گے۔ کچھ لوگ اس کو لوح قرآنی کہتے ہیں، شاید اکثر دکانوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، کیونکہ ہندو لگاتے ہیں نا، ہندو لوگ اپنی دکانوں میں اپنے بڑے بوڑھوں کی تصویر لگاتے ہیں، یا پھر وہ اوم لکھا ہوا لگاتے ہیں۔ اب مسلمانوں نے ڈھونڈا کہ ہم کیا کریں، ہم کیا لگائیں، ہم کو بھی تو ہندوؤں کی طرح کرنا ہے، تو چلو قرآن کے جو حروف مقطعات ہیں اس کی فوٹو کاپی کر کے لگا دیے دکان میں برکت کے لیے، یا پھر یا رزاق یا رزاق۔ اب یہاں تک استغفر اللہ، اتنا دکھ ہوتا ہے، واقعی میں افسوس ہوتا ہے اپنے آپ پر کہ کیسے آج ہمارے مسلمان ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ محبت میں کامیابی چاہتے ہو، یعنی جو غلط محبت ہے ایک لڑکا اور لڑکی کی، غیر محرم کی، نکاح سے پہلے کی محبت، کہتے ہیں کہ اگر وہ محبت میں تم کامیابی چاہتے ہو تو یا ودود پڑھو۔ کیا عقل ماری گئی ہے ہم لوگوں کی؟ ہم سوچیں پورا قرآن ہمارے سامنے کھلا پڑا ہے، جس میں بتایا ہی گیا ہے کہ شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے کوئی قسم کی محبت ہے ہی نہیں، ساری محبت تو نکاح کے بعد ہوتی ہے۔ تو نکاح سے پہلے اگر تم غلط تعلق قائم کرے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا نام لو۔ استغفر اللہ، ہماری سوچ پر کیا پتھر نہیں پڑ گئے ہیں؟ لگتا ہے نہیں لگتا ہے کہ پتھر پڑے ہیں۔ تو مرنے والوں پر یاسین پڑھتے ہیں، زندہ لوگوں پر سورہ دخان یا پتہ نہیں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے۔ رزق ہم نے سب کا ذریعہ سمجھ لیا اس کتاب کو، کہ اچھا رزق چاہیے، چلو یہ کتاب پڑھ لو، یعنی اپنے دنیاوی مقصد کے لیے اس کتاب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ادروائز اس کو بھلائے رکھتے ہیں۔ تو کیا قرآن کے نازل ہونے کا مقصد بس یہ تھا کہ چند روٹی کے ٹکڑے حاصل کر لیے جائیں، دنیا میں بزنس میں ترقی ہو جائے، یا مرنے والوں کو اس سے بخشش مل جائے؟ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام ہجرت نہ کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت نہ کرتے، بلا وجہ یہ ساری جنگیں نہیں ہوتی، بیٹھ رہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں قرآن کو پڑھتے پڑھاتے، بس کہتے کہ لو فلاں تعویذ تم لے جاؤ، فلاں تعویذ تم لے جاؤ، بس سارے کام تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا اس کتاب کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ پانچ پانچ آیتیں روزانہ صحابہ کرام کو یاد کرواتے تھے، ان سے سنتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب تک کہ کہتے ہیں کہ مطلب یعنی ہم عمل نہیں کرتے تھے، ہم اس صورت سے آگے نہیں بڑھتے تھے، پہلے اپنے عمل میں لانے کی کوشش کرتے تھے ان آیات کو۔ تو آج ہم دیکھیں کہ ہم نے اس کو صرف عملیات والی کتاب تو نہیں سمجھ لی، کہ بس شیطان کو بھگانے کا ذریعہ سمجھ لیا، جادو ٹونے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، اس کے علاج کے لیے اس کا ذریعہ سمجھ لیا، نہیں، بلکہ یہ کتاب زندہ لوگوں کے لیے ہے اور یہ عمل کروانے کے لیے آئی ہے۔ اس کتاب پر ہم عمل کریں، اس کتاب سے اپنی زندگیوں کو بدلیں، اس کتاب میں جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو ہم اپنانے کی کوشش کریں۔ یہ کتاب ایک ایسا زندہ کردار پیش کرتی ہے جس کی نظیر ملنا ناممکن ہے، کہ قرآن نے صحابہ کرام میں وہ کردار، ان کا اعلیٰ کردار پیدا کیا کہ آج دنیا ان کا نام لیتی ہے، اور چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ہر کوئی ان سے سبق سیکھتا ہے۔ تو اس کتاب کو اپنے دل پر لیجئے، اس کو پڑھتے رہیے، اپنے آپ میں تبدیلی لائیے، اپنی تربیت آپ کرتے رہیے۔ جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ تو اس کتاب کو اپنے دل پر لیجئے۔ یہ جو بڑے بڑے مفسرین کے آپ کو نام لیے، راضی اور کشاف، تو کس کی بھی تفسیر آپ سن لیں، لیکن اگر آپ کے دل پر اس کتاب کے الفاظ کا وہ اثر نہیں ہوا تو کئی لوگوں کی آپ تفسیر پڑھ لیں، فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ اصل چیز ہے کہ اس کتاب کو آپ اپنے دل پر لیجئے تو اس سے ضرور فائدہ ہوگا۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 31، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے۔ یعنی ایسے ہوا نہیں کہ جب بھی کوئی نبی آیا ہو اور کوئی دشمن اس کا نہ بنا ہو۔ اور ہر نبی کے دشمن کون ہوتے ہیں؟ جو اس بستی کے بڑے بڑے مجرم ہوتے ہیں، جو ایلیٹ طبقہ ہوتا ہے، یا پھر جو تکبر والے، غرور کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ہر دفعہ ایسا ہوتا آیا ہے کہ جب بھی کوئی نبی ہم نے بھیجا، کوئی نہ کوئی دشمن اس کا ضرور تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو پہلے سے معاشرے کے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنی چلانے کی عادت ہوتی ہے، جو वडेरे किस्म के लोग हैं, राउडी किस्म के लोग हैं जिनकी चौधराहट मानी जाती है। अब अगर कुरान आता है या कोई नबी आता है तो ये जो पहले से बैठे हुए लोग हैं गद्दी पर, भला वो क्यों चाहेंगे कि हमारी गद्दी हमसे छीन ली जाए और हम किसी रसूल के ताबे फरमान बनकर रहें और उसकी बात सुने? तो फिर वो क्या होते हैं, वो दुश्मन बन जाते हैं रसूल के। तो लिहाजा हमेशा ऐसा होता है, लाजमन ये बात है कि इस राह में हमेशा नबियों से दुश्मनी की गई, और जो बस्ती के बड़े बड़े लोग होते हैं, मुजरिम होते हैं, दरअसल नबियों से दुश्मनी करते हैं। हाँ, लेकिन इतनी बात है कि तुम अपने आप को अकेला ना समझो, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारी मदद के लिए काफी है। चाहे दुनिया के लोग कुछ भी कर लें, कितने भी बड़े बड़े मुजरिम ही क्यों ना हों, तो अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है। क्या गम हो जो सारी खुदाई हो मुखालिफ, काफी है अगर एक खुदा मेरे लिए है। तो एक रब हमारे लिए काफी है, यानी आप जब इस राह में कदम रखते हैं तो हो सकता है चारों तरफ से लोग आपके ऊपर झपट पड़े, क्योंकि लोगों को जो पहले से बने हुए ट्रेंड्स हैं, जो रस्म रिवाज हैं, लोग उसको बदलने में राजी नहीं होते। जो शादी का तरीका आज हमने अपना लिया है, लड़कियों को ढूंढने का तरीका है, या जो भी हमारे आज माशरे में जो रस्म रिवाज राइज हैं, जहेज का सिस्टम है या कोई भी सिस्टम है, तो ये सारे सिस्टम्स को लोग खत्म नहीं करना चाहते इजीली। लोगों को ये बात पसंद नहीं आती कि अच्छा कोई आए सीधी सादी शादी करे बगैर जहेज के और चलो मामला खत्म। कहते कि नहीं, हमारे तो अरमान ही निकले। तो अब जब आप कुरान के अहकाम पर अमल करती हैं और अपनी जिंदगी को सादगी से गुजारती हैं, कुरान और सुन्नत को फॉलो करती हैं, तो ऐसे तो होगा नहीं कि जो पहले से ट्रेंड सेट हैं लोग उसको आसानी से कबूल कर लें उस तब्दीली को। वो तो आपकी मुखालफत करेंगे ही, और ये शुरू से होता है, ये तो नबियों के साथ मुखालफत होती रही, तो हम तो आम लोग हैं। तो लिहाजा इसकी वजह से पीछे ना हटा जाए, साबित कदम रहा जाए, क्योंकि अल्लाह ताला की मदद बहरहाल साथ होती है। जब आप अल्लाह के लिए एक कदम उठाते हैं, अल्लाह ताला खुद ब खुद आपकी मदद फरमाता है, सुभान अल्लाह। और उनका एतराज था, आयत नंबर 32 में देखिए, وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا। मुनकरीन कहते हैं, इस शख्स पर सारा कुरान एक ही वक्त में क्यों ना उतार दिया गया? हाँ, ऐसा इसलिए किया गया है कि उसको अच्छी तरह हम तुम्हारे जहन नशीन करते रहें, और इसी गर्ज के लिए हमने इसको एक खास तरतीब के साथ अलग अलग अज्जा की शक्ल दी है। और साथ में ये मसलहत भी है कि जब कभी वो तुम्हारे सामने कोई बात कहें तो तुम्हारा दिल मजबूत हो, तुम साबित कदम रहो। काफिर ये कहते हैं कि ये सारा कुरान यकबारगी ही रसूल पर क्यों ना उतार दिया गया? बात ऐसी ही है, और ये इसलिए कि हम आपकी ढारस बंधाते जाएं, और इसलिए भी कि हम आपको एक खास तरतीब और वक्फों से पढ़कर सुनाते जाएं। ये उसकी हिकमत थी कुरान की। ये टॉपिक अपनी जगह इतना अहम है, उलूमुल कुरान में एक चैप्टर ही इसके ऊपर अलग से है कि कुरान के बतदरीज नुज़ूल की हिकमतें। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, और ये उलूमुल कुरान जो सब्जेक्ट है, माशाल्लाह ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये जरूर आप लोग पढ़िएगा कभी मौका मिले तो। उलूमुल कुरान या कुरानिक साइंसेस कहते हैं इसको। तो उसमें खासतौर से इसकी हिकमतें बताई गई हैं कि जब भी हक को बातिल का मौरिका होता है तो मुजरिमीन की तरफ से या जो मुखालिफिन होते हैं उनकी तरफ से बाज़ोकात जो एतराज़ात आते हैं, उन एतराज़ात का जवाब यहां पर अल्लाह ताला ने दिया। तो उनका उन एतराज़ात में से एक एतराज ये भी था कि यह कुरान एक ही बार क्यों नहीं नाजिल हो गया, ये क्यों बार बार नाजिल होता है? क्योंकि उस जमाने में जब हम देखते हैं जब यह कुरान नाजिल हो रहा था, वो लोग नए नए एतराज़ात करते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें देते। तो अल्लाह के रसूल की हिम्मत बंधाने के लिए और अल्लाह के रसूल के दिल को मजबूत करने के लिए अल्लाह ताला जो है गाहे बगाहे आयतें नाजिल फरमाता था। और ये कुरान की हिकमत थी, क्योंकि ये कुरान तो एक साथ बैतुल मामूर से आसमान दुनिया पर लाया गया, वहां पर एक साथ इसका नुज़ूल हो गया, वहां से थोड़ा थोड़ा करके 23 साल के अरसे में ये नाजिल हुआ। और इसकी हिकमत ही ये थी कि उन मुशरिकीन का, उन मुजरिमीन का जवाब दिया जाए। और जब भी वो कोई ना कोई इस तरह से काम करते, या तो मुनाफिकीन थे या मुशरिकीन थे, जब या तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देते या कोई प्लान बनाते, कोई सरगोशियां करते, फौरन कुरान में आयत नाजिल हो जाती थी। और अल्लाह ताला ने बाज़ औक़ात कुरान में इतना ऐसा एग्जैक्ट नक्शा खींचा है, बाज़ औक़ात अबू जहल का, बाज़ औक़ात उक़बा बिन मुईद का, या जितने भी सरदारान कुरैश थे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दे रहे थे, आप देख लीजिए कुरान में। तो उससे क्या होता था, अल्लाह के रसूल और जो अहले ईमान थी उनकी ढारस बनती थी, उनका दिल मजबूत होता था कि अल्लाह हमारे साथ है। तो वही कुरान के बतदरीज जो नाजिल होने की हिकमतें थी, फायदे थी, बहुत ज्यादा थे, और कुरान में ही खुद इसको बहुत जगह बताया गया है। तो जब ہمیشہ جب دین کی دعوت لے کر انسان اٹھتا ہے اور خصوصاً جب نبی، تو پورا کا پورا معاشرہ بعض اوقات اس کے مخالف ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی ایسے حالات آئے، جب حالات بہت زیادہ خطرناک ہو جاتے تھے، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھارس بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی آیت نازل کی جاتی جس کی وجہ سے مومنین کی رسول کی حوصلہ افزائی ہوتی، جو ان کو اس وقت بہت فائدہ دیتی تھی۔ دوسری بات، اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا کہ اس کو حفظ کرنا آسان ہو جائے، اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے، کیونکہ قرآن پوری زندگی میں تبدیلی چاہتا ہے۔ اگر یہ ایک بار ہی نازل ہو جاتا تو صحابہ کرام پر بہت ساری پابندی ایک ساتھ آ جاتی تھی، اور ہو سکتا ہے وہ عمل نہیں کر پاتے تھے۔ تو لہٰذا 23 سال کے عرصے میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا تاکہ اس کو حفظ کرنا آسان ہو، اس پر عمل کرنا آسان ہو۔ اور پھر اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ایمان لانے والوں کو معلوم ہو گئی کہ فلاں سورت کب نازل ہوئی تھی، کیا اس کا پس منظر تھا، یعنی اس کا شان نزول بھی معلوم ہو گیا کہ کس پس منظر میں یہ نازل ہوئی تھی، اس وقت حالات کیا تھے، اس کا کیا جواب دیا گیا۔ اور کوئی پھر قرآن کے معنی کو غلط معنی بھی نہیں پہنا سکتا، کیونکہ صحابہ کرام کو جب اس کے نزول ہوتا رہتا تھا تو صحابہ کرام جانتے تھے کہ کس پس منظر میں، کس تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن کی کوئی آیت نہیں اتری لیکن جس کا مجھے معلوم ہے، علم ہے کہ یہ کس بنا پر اور کب نازل ہوئی، یا کس کے لیے اس میں جواب دیا گیا۔ شراب نوشی کے وہ لوگ اتنے عادی تھے، زنا، لوٹ مار، قتل و غارت گری، بے حیائی، یہ سب بہت عام تھا، سود کا لین دین، کمزوروں پر ظلم۔ اگر ایک ہی بار سب یہ نازل کرتے تو لوگ عمل کرنے میں پیچھے ہٹ جاتے، اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے ان پر احکامات کو نازل کیا گیا۔ تیسرا فائدہ جو اب آگے کی آیت آ رہی ہے اس میں بھی دیا گیا ہے کہ یہ لوگ آپ پر جو اعتراضات کرتے تھے یا آپ سے جو نئی نئی ڈیمانڈس کرتے تھے، مطالبات کرتے تھے، تو ان کا اس میں جواب دیا جاتا رہا ہمیشہ، اور وہ بھی مدلل جواب دیا جاتا رہا۔ کہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ سب حالت پیش آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک ساتھ سب نازل کر دیتا تھا، لیکن اس کی وہ اہمیت نہیں ہوتی تھی کہ جس وقت جو بات کی جائے اس کا اس وقت جواب دیا جائے، تو اس وقت اس کی الگ ہی اہمیت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اگر پہلے سے اعتراضات کے جوابات نازل کر دیے جاتے تو کوئی خاص اثر نہیں پڑتا تھا، تو یہ جب جب اعتراضات کیے گئے اسی وقت اس کے جواب میں آیتیں بھی نازل ہوئیں۔ اور یہی بات منافقین کو اور مشرکوں کو بہت بری لگتی تھی کہ ہم کچھ کہتے ہیں قرآن میں فوراً جواب آ جاتا ہے۔ تو یہ اس کے بہت سارے فائدے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑا تھوڑا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ آپ اس کو آرام سے پڑھیں، ٹھہر کر پڑھیں، خود بھی آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے اور آپ کے دل کو اطمینان ہو، مضبوطی ہو آپ کے دل میں، آپ دوسروں تک اس کو اچھے طریقے سے پہنچا سکیں اس کی تعلیمات کو۔ یہ اس کے فائدے تھے۔ آیت نمبر 33، وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور اس لیے بھی کہ جب بھی یہ کافر آپ کے پاس کوئی مثال یا اعتراض لائیں تو اس کا ٹھیک اور برجستہ جواب اور بہترین توجیہ ہم آپ کو بتا دیں۔ احسن تفسیرہ، سبحان اللہ، کہ کافروں کے جو اعتراضات تھے، اور وہ لوگ بار بار الگ الگ اعتراض کرتے تھے، وہ لوگ کسی ایک اعتراض پر قائم نہیں تھے، کیونکہ وہ لوگ خود ایک طرح سے اب نارمل ہو چکے تھے، ان کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ قرآن نے ان کو ذہنی طور پر، عقلی طور پر ہر طرح سے مات دے دی تھی، اس قرآن کی آیتیں چیلنج تھی ان کے لیے بہت بڑا، لیکن وہ اس کا کوئی توڑ سوچ نہیں سکتے تھے اور نہ ہی کوئی ان کے پاس توڑ تھا اس کا۔ آپ کو یاد ہوگا لبید، ایک شاعر کے بارے میں آپ کو ہمیشہ بتایا جاتا ہے کہ بہت ہی بڑے شاعر تھے وہ، اور ان کے شعروں کا انداز آپ اس سے لگائیے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ ان کے بارے میں جملہ مشہور ہو گیا تھا کہ اگر تمہارے پاس قلم نہیں ہے لکھنے کے لیے تو خنجر کی نوک سے اپنے سینوں پر ان کے اشعار لکھ لو، یہ جملہ مشہور تھا۔ جب اپنے اسلام لانے کے بہت دنوں بعد یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کسی بنا پر، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا کہ اے لبید، کچھ اپنے اشعار سناؤ، کیونکہ بہت بڑے شاعر تھے وہ، بہت اعلیٰ پائے کے۔ کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، جب سے قرآن ملا ہے اس کے بعد سے شعر میں دل ہی نہیں لگتا، دل ہی نہیں چاہتا کہ کوئی شعر پڑھوں، کوئی شعر اچھا نہیں لگتا، قرآن جو مل گیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جواب سے اتنے خوش ہوئے، کہا جاتا ہے کہ 500 درہم یا دینار کا ان کے وظیفے میں اضافہ کر دیا۔ یہ اس وقت کے بڑے بڑے شاعر وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کے بعد اشعار میں دل ہی نہیں لگتا، اتنا بہترین کلام اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ تو کفار کے جوابات دیے جاتے، جو اعتراضات وہ کرتے، ان کے اعتراضات دن رات بدلتے رہتے تھے۔ تو بہرحال اس میں ان کے واضح جوابات دیے گئے، اور یہ ان کا بہت ہی دل پسند اعتراض تھا کہ قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں نازل ہو گئے، کیونکہ جب بار بار نازل ہوتا تھا انہیں کے جرائم اس میں بیان کیے جاتے تھے، تو اس لیے ان کو اور برا لگتا تھا۔ اور ان کو یہ بھی شک تھا کہ یہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ سوچ سوچ کر، یہ کسی سے پوچھ پوچھ کر، یا کوئی کتابوں میں سے دیکھ کر نقل کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے کہ اگر یہ واقعی میں اللہ کی کتاب ہے تو اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، تو لہٰذا پوری بات اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ کیوں نہیں نازل کر دی؟ تو اسی کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کی دل کی مضبوطی کے لیے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، اور جو بھی وہ اعتراض آپ پر کرتے ہیں تو اس کا جواب آپ پھر دے سکیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بات کھول دی ہے، یعنی قرآن سمجھنے کے لیے بھی آسان ہے، پڑھنے کے لیے بھی آسان ہے، ہر طرح سے آسان ہے۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے کہ وہ احسن تفسیرا، ہم نے کیا کیا کہ بات کو احسن طریقے سے کھول دیا تاکہ ہر ایک کے سمجھ میں آ جائے۔ تو اس کتاب میں ماشاءاللہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ سامنے والا اس کو بآسانی سمجھ سکتا ہے، یہ واضح کر دیتی ہے اپنے آپ کو۔ آیت نمبر 34، الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا وادل سبیلا، جو لوگ اوندھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں ان کا موقف بہت برا اور ان کی راہ حد درجے غلط ہے۔ یعنی جو لوگ سیدھی بات کو بھی الٹی طرح سوچتے ہیں اور الٹے الٹے نتیجے نکالتے ہیں، یا انہوں نے خود ہی اپنی سوچ کو غلط کر لیا ہے، اوندھا کر لیا ہے، یعنی قرآن کی حقانیت پر وہ ایمان نہیں لاتے اور مختلف قسم کے اعتراضات کرتے ہیں جبکہ ان کے سامنے واضح دلیل موجود ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جہنم میں بھی وہ اوندھے منہ گھسیٹے جائیں گے۔ یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، تو حدیث ہم کو ملتی ہے ایک بخاری کی حدیث، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن کافر اپنے منہ کے بل حشر کیے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا، جس پروردگار نے انسان کو دو پاؤں پر چلایا ہے کیا وہ اسے قیامت کے دن منہ کے بل نہیں چلا سکتا؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، ہم جسے ہلکا سا لے کر چلے جائیں گے، اس کی تفصیل میں ہم لوگ نہیں جائیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو مددگار کے طور پر لگایا اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے، آخر کار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کی بات کی گئی، یہ کتاب دی گئی تھی، اور یہاں پر کتاب سے مراد دراصل اکثر مفسرین نے یہ کہا ہے کہ ابھی تورات نہیں ملی تھی، کیونکہ تورات تو فرعون سے جب ان لوگوں کو آزادی ملی تھی، اللہ تعالیٰ نے سمندر میں سے راستہ بنا دیا تھا اور وہ لوگ وہاں سے سمندر پار کر کے جب دوسری طرف چلے گئے وادی سینا میں، تب ان کو تورات یہ تختیاں ملی تھی۔ تو اس سے پہلے جو کتاب کی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر کوئی نہ کوئی وحی آتی تھی جس کی بنا پر وہ پیغمبر بنائے گئے، ان کو یہ تعلیم دی گئی کہ کس طرح سے فرعون کے دربار میں جا کر بات کریں۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہر نبی پر کتاب بھی نازل ہوتی ہے اور ساتھ میں ایک وحی خفی بھی نازل ہوتی ہے، جس کو علوم القرآن کی لینگویج میں وحی خفی یا وحی غیر مطلوب کہتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کچھ وحی ایسی آتی تھی جو قرآن کی تلاوت نہیں بنی، جو قرآن یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام تو قرآن ہے ہی، لیکن اور بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ پر وحی آتی تھی جو کہ اس کی تلاوت نہیں کی گئی لیکن وہ اللہ کی طرف سے ہی بات تھی، یعنی حدیث، تو اللہ کی طرف سے ہی احکامات تھے دراصل۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام پر یہ وحی آتی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آیۃ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، یہی حال قوم نوح علیہ السلام کا ہوا جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا اور ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے۔ وَآدَم وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اسی طرح آد اور سمود اور اصحاب الرس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے۔ آد اور سمود کا تو ہم پہلے ذکر پڑھ چکے ہیں، اصحاب الرس یہاں پر ایک نیا لفظ آیا ہے، کنویں والے۔ الرس جو ہے بہت ہی پرانے کنویں کو کہتے ہیں۔ یہ کون لوگ تھے اور اس کا ذکر دراصل ہم کو کہیں پر بھی کوئی اوتھینٹک روایت میں نہیں ملتا ہے، جو بھی باتیں ہیں وہ اسرائیلیات سے ہیں یا غیر واضح ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، یعنی بہت طرف سے جو بات ملتی ہے پڑھنے میں وہ یہ ملتی ہے کہ یہ دراصل کوئی ایک نبی تھے جن کو اس قوم کی طرف بھیجا گیا تو انہوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا، پرانے کنویں میں۔ تو بہرحال یہ کون لوگ تھے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، جو اصحاب الرس تھے، دو جگہ یہ نام آیا ہے. وَكُلًا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا. ان میں سے ہر ایک قوم کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا اور آخر کار ہر ایک کو غارت کر دیا. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا. اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی، کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا، مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے. یہاں پر قوم لوط مراد ہے، یعنی وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، جو ان کے پر بارش برسائی گئی یا پتھروں کی بارش برسائی گئی، یہ قوم لوط تھی. بدترین بارش سے مراد اصل پتھروں کی بارش ہے، اور قرآن میں کئی جگہ یہ لفظ اور آ چکا ہے، کیونکہ جو لوگ فلسطین اور شام کی طرف جاتے تھے جو قافلے، تو وہ اسی علاقے سے گزرتے تھے اور ان کو وہاں کے آثار نظر آتے تھے. تو قوم لوط کی جو عبرتناک داستانیں تھیں اس وقت زبان زد عام تھیں، لہٰذا وہ اس سے سیکھ سکتے تھے سبق. اور یہ جو مطر کا لفظ آیا قرآن میں، یہ بارش کے لیے آیا ہے، لیکن خراب بارش کے لیے آتا ہے، کیونکہ بارش کے لیے غیث کا لفظ ہے. اور بھی کئی الفاظ ہم کو قرآن میں ملتے ہیں بارش کے لیے، بوندا باندی کے لیے بھی لفظ ملتے ہیں، یا پھر تیز بارش کے لیے بھی، سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا. تو یہ مطر، یہ بھی بارش کے لیے، لیکن یہ منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جو غضب اور عذاب کی بارش ہوتی ہے. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ان كاد ليدلنا عن آلهتنا لولا ان صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من ادل سبيلا. یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے. اچھا، وہ وقت دور نہیں ہے جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا. کفار مکہ کی اس بوکھلاہٹ کا ذکر کیا گیا ہے جو انہیں کچھ سوجھ نہیں رہا تھا. اس قرآن کی دعوت پر جب لوگ جوگ در جوگ اسلام لانے لگے، قبول کرنے لگے، اس دعوت کو قبول کر لیا، تو ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ایسا جادو ہے. کبھی اللہ کے رسول کو جادوگر کہتے، کبھی قرآن کو جادو کہتے، کبھی مذاق اڑاتے، کبھی آپ کو مجنو کہتے. یعنی خود اب ان کے اپنے الزام لگانے میں کوئی مستقل مزاجی نہیں تھی. تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ آپ کو دیکھ کر باتیں بناتے ہیں اور آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور آپ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ اس شخص نے ہمیں ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دیا ہے. یہ تو اچھا ہوا کہ ہم ان کی عقیدت پر جمے ہوئے ہیں، استغفر اللہ. یعنی ان کو اس بات پر خوشی تھی کہ ہم جو پہلے سے کام کرتے آ رہے ہیں اس پر ہم جمے ہوئے ہیں. اور یہ آج بھی بہت سارے مسلمانوں کی سوچ ہے کہ پہلے سے جو اپنے رسم و رواج ہے، کہتے کہ ہم وہ نہیں چھوڑیں گے جو ہمارے باپ دادا سے چلتے آ رہے ہیں. کوئی اگر ان کو صحیح بات بتا دی جائے، حدیث اور قرآن کی بات بتائی جائے، تو کہتے نہیں ہم نہیں مانتے، یہ تم کون سا دین لائے ہو، یہ تو تم نئی باتیں بتا رہے ہو، پہلے تو ہم نے کبھی نہیں سنا. تو قرآن میں کئی دفعہ ہم پڑھنے کو ہم کو ملتا ہے کہ کیا ان کے اگر باپ دادا اندھے تھے تو کہ یہ بھی اسی طرح سے آنکھیں بند کر کے راستے پر چلتے رہیں گے. تو یہ لوگ اپنے بتوں پر اتنی ثابت قدمی سے جمے ہوئے تھے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں کہ اچھا وہ ہم اپنے بتوں پر جمے ہوئے ہیں، ورنہ یہ شخص نے تو ہمیں اپنے بتوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا، یہ ہمیں دور ہی لے کر چلا گیا ہوتا اگر ہم جم نہ گئے ہوتے، استغفر اللہ. تو دونوں باتیں ان کے متضاد ہیں. پہلی بات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو حقیر سمجھ رہے تھے اور آپ کا مذاق اڑا کر آپ کی قدر کو کم کرنا چاہتے تھے. یعنی ان کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیثیت سے بہت اونچا دعویٰ کر دیا تھا، یعنی آپ نے اپنے آپ کو رسول بتایا. اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ وہ آپ کی، یعنی اللہ کے رسول کی جو بتائے ہوئے دلائل ہیں، جو دعوت آپ لے کر آئے ہیں، اس کی وجہ سے بے ساختہ لوگ آپ کی بات ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں. یعنی آپ کی بات میں اتنا وزن ہے، اتنا اثر ہے کہ لوگ اپنے خداؤں کو چھوڑ رہے ہیں. وہ تو اچھا ہوا کہ ہم اپنے خداؤں پر مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں، ورنہ یہ شخص تو ہمارے قدم اکھاڑ چکا ہوتا، اس کے پاس اتنی دلیل ہے. تو یہ دو متضاد باتیں ہیں. تو ایسے ہی ہوتا ہے، جب بھی جب حق سامنے آتا ہے نا، تو جو مخالف پارٹی ہوتی ہے وہ یا تو مذاق اڑانے لگتی ہے یا احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتی ہے، پھر زبان سے وہ باتیں نکالتی ہیں جس سے وہ خود بھی پریشان ہو جاتے کہ ہم نے یہ کیا غلط بیانی سے کام کر دیا. تو یہ دراصل باتیں ہیں. آگے دیکھیے، ارأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أدل سبيلا. کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، استغفر اللہ۔ یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ جو خواہش نفس کو خدا بنا لینا ہے، یہ دراصل مشرک ہی نہیں کرتے بلکہ بہت سارے مسلمان بھی ہوتے ہیں۔ شرک، ہم سب جانتے کہ شرک کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایکچولی جو بتوں کو پوجنا ہوتا ہے، دراصل انسان اپنے آپ کو پوج رہا ہوتا ہے، اپنے دل کی بات کو پوج رہا ہے۔ اور ایک ہم کو مشہور وہ ملتی ہے اللہ کے رسول سم کی حدیث، تبرانی میں اس کو نقل کیا ہے تبرانی نے، کہ اس آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے معبود بھی پوجے جا رہے ہیں، ان میں اللہ کے نزدیک بدترین معبود وہ خواہش نفس جس کی پیروی کی جا رہی ہو۔ تو جو شخص اپنی عقل کو ہی سب کچھ سمجھ لے، اپنے خواہشات کو سب کچھ سمجھ لے، اپنی عقل سے کام لے یا اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا رہے، تو یہ سب سے بڑا بت ہے جو اس کے دل میں اس نے بٹھا رکھا ہے۔ یعنی جو شخص اگر نفس کا غلام بن جاتا ہے، نفس کا بندہ بن جاتا ہے، پھر اس کی خواہشات اس کو کیا کرتی ہیں، لیے پھرتی ہیں، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، بس خواہشات کا بندہ بنا ہوا ہے۔ تو یہاں پر حیرانی سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے؟ تو بدترین معبود جس کی زمین پر پوجا کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ انسان کا اپنا نفس ہے۔ اور کیسے یہ نفس معبود بنتا ہے، اس کی چھوٹی سی مثال آپ سمجھ لیں بس، کہ ابھی مؤذن کی آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ اذان کی آواز سن کر اگر انسان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، اور ایک جانور بھی جا رہا ہے اور ایک انسان بھی جا رہا ہے، مسلمان بھی جا رہا ہے، وہ جانور اور مسلمان دونوں اذان کی آواز سن رہے ہیں لیکن دونوں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون ان هم الا کالانعام بل هم ادل سبیلا، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر گئے گزرے ہیں۔ کیوں؟ دونوں ایک ہی جیسے کام کرے ہیں، اور جانور وہ کام اس لیے کرے کیونکہ اس کو عقل نہیں ہے، سمجھ بوجھ نہیں ہے، اس کو بصیرت نہیں ہے۔ انسان کو عقل ہوتے ہوئے، بصیرت ہوتے ہوئے، اگر تب بھی وہ اپنی اس بصارت سے وہ کام نہیں لے رہا ہے تو وہ جانور سے بھی گیا گزرا ہے۔ اور اسی طرح سے فجر کی اذان ہوتی ہے، مؤذن آواز لگا رہا ہوتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، کہ نیند سے بہتر نماز ہے، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور اس وقت انسان یہ سوچے کہ نہیں، میرا نفس سب سے بڑا ہے، کیونکہ میرا نفس خواہش کر رہا ہے کہ مجھے نیند بہت زیادہ آ رہی ہے، تو میں اپنے نفس کی بات مان لوں، نیند کو ترجیح دوں اللہ کی ذات پر، اللہ کے حکم پر۔ تو کس کی پوجا کی پھر، کس کی پوجا کی بتائیے؟ نفس کی نا، نفس کی بات مانی، نفس کو خدا بنا لیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ ولا تکلنی الى نفسی طرفت عینی، کہ اے اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی، ایک پل کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، کیونکہ نفس بدترین دشمن انسان کا۔ یہ اگر نفس کو خدا بنا لیا تو وہ گڑھے میں لے جا کر ہی چھوڑتا ہے، کیونکہ ہوا کہا گیا ہے، من اتخذ الہہ ہواہ، خواہشات کو عربی زبان میں ہوا کہا جاتا ہے، ہوا، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہوا کہاں لے جاتی ہے؟ خواہشات جہنم میں، ہاویہ میں لے جاتی ہے۔ تو جہنم کی ایک وادی ہے جسے جہنم خود پناہ مانگتی ہے، ہاویہ۔ جو خواہش پرست ہیں، نفس پرست ہیں، ان کا انجام وہ ہاویہ ہوگا۔ تو آج یہ خواہشات کی وجہ سے تو انسان جی رہا ہے کہ میرا دل نہیں چاہتا، نماز کا وقت ہو رہا ہے میں کیوں پڑھوں، میرا دل نہیں چاہ رہا ہے۔ بہت سارے ایسے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو آج مسلمان مانتے نہیں ہیں۔ اور آپ دیکھیں کیا ہم بتوں کو پوجتے ہیں بھلا؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر بتوں کی پوجنے کی بات آتی ہے تو ہم تو صرف 10 قدم دور بھاگتے ہیں کہ استغفر اللہ، تم یہ کیا کہہ رہے ہو کہ ہم بتوں کو پوجیں گے؟ ہم بتوں کے آگے کبھی گردن نہیں جھکاتے، الحمدللہ وہ شرک ہم نہیں کرتے۔ لیکن یہ شرک ہے جو کیا جاتا ہے، کہ دیکھا تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ تو جب انسان اپنی خواہشات اس کو جدھر جدھر لے کر جاتی ہیں، وہ ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا ہے، پھر اس کو فکر ہی نہیں رہتی ہے، اس کو صحیح اور غلط کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، وہ حق و باطل میں فرق نہیں کر سکتا کہ کون سا اختیار کرے کون سا چھوڑ دے، پھر وہ جھوٹ کی طرف چل نکلتا ہے، اور پھر اس کا نفس ہی سب کچھ بن جاتا ہے، اور نفس اس کو گھاٹے میں ہی ڈالتا ہے۔ اللہ کے رسول ہمیں دعا سکھا کر گئے ہیں، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، اے اللہ تعالیٰ مجھے میرے نفس کا تقویٰ عطا کر اور اس کو پاک کر دے۔ وزکیہا انت خیر من زکاہا، تو ہی بہترین پاک کرنے والا ہے، انت ولیہا و مولاہا، تو ہی ہمارا ساتھی ہے، مددگار ہے، مدد کرنے والا ہے۔ تو ہم یہ دعا ہمیشہ کرتے رہیں، اور صبح شام کے اذکار میں ہم کو دعا ملتی ہے ولا تکلنی الی نفسی طرفت عینی، کہ اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کر، کیونکہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی ہم نفس کے حوالے ہوئے تو یہ نفس ہمیں لے ڈوبے گا۔ وہ آتا ہے نا جیسے، ہم تو ڈوبیں گے سنم، ساتھ تم کو بھی لے ڈوبیں گے والا معاملہ ہے۔ تو یہ نفس تو لے کر ہی ڈوبے گا۔ کافر کو مویشیوں سے بدتر کہا گیا، کیوں؟ کیونکہ مویشی بھی جانتے ہیں، جانور بھی جانتے ہیں کہ ان کو پیدا کرنے والا کون ہے، یا پھر جو اس کا مالک ہوتا ہے وہ اس کا فرما بردار رہتا ہے، اس کے سامنے گردن جھکا دیتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو جانوروں کو، یعنی جو گھریلو پالتو جانور ہوتے ہیں، کہ جب وہ مالک کا گھر پہچان لیتے ہیں تو چاہے ان کو چھوڑ بھی دیے جائے تو واپس وہ گھر لوٹ آتے ہیں مالک کے پاس. لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ وہ نہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتا ہے، اور اگر مان بھی لیتا ہے تو نظر و نیاز دوسروں کے آگے چڑھاتا ہے، دوسروں کو بھی اس کا شریک ٹھہرا لیتا ہے. تو اپنی عقل ہوتے ہوئے، بصیرت ہوتے ہوئے، سب کچھ ہوتے ہوئے، آنکھوں کے ہوتے ہوئے، پھر بھی وہ ایسی چیزوں کے آگے جھکتا ہے یا شریک بناتا ہے اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں کو جو کوئی اس قابل نہیں ہے. تو اس لیے جانور سے بھی بدتر کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اپنی نفس کی خواہشات سے ہم کو محفوظ رکھے. ہمیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والا بنائے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا